الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكاد الناس أن يستريحوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال اور وفات کا تذکرہ ہے. پچھلی دو مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض الوفات یعنی آپ کی آخری بیماری سے لے کر کے آپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین تک کے حالات تفصیل سے بتلائے جا چکے ہیں. اسی سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختلف روایتیں ذکر کی ہیں وہ اس باب میں ہیں. پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. فرماتے ہیں آخر و نظرت نظرتها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری دیدار جو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا وہ کشف الستارۃ یوم الاثنین کہ فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ شریفہ کے پردے کو دروازے کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ حجرہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ نے اپنی آخری بیماری کے 8 دن مسلسل اسی حجرے کے اندر گزارے ہیں. وہ بالکل مسجد سے لگا ہوا, اس کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے اسی دروازے کے اوپر لگے ہوئے پردے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماری کی اس حالت میں جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا کھڑے ہو کر کے اپنے دست مبارک سے اس کو ہٹوایا. بس یہ آپ کا آخری دیر, اس آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے ہوئے مسجد کے تمام مسلی نماز پڑھنے والے مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نظر تو الی وجهی کانہ ورقۃ مصحف, آپ کے چہرے انور کو میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مصحف شریف کا ورق ہو. مصحف کا ورق صفائی میں چمک دمک کے اندر گویا بہت عمدہ ہوا کرتا ہے, گویا آپ کا چہرے انور بھی صفائی اور چمک دمک کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قرآن پاک کا ورق. والناس خلف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس وقت لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. فقاد الناس ان یستربوا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح اپنے حجرہ شریفہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا دیکھ کر مسلمان قریب تھا کہ وہ یعنی وہ حرکت میں آ گئے, خوشی کے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا گویا خیال پا کر کے خوشی کی وجہ سے ایک دم گویا انہوں نے یہ سمجھ کر کے, اب چونکہ ایک دن پہلے اتوار کے روز ظہر کی نماز میں اسی طرح کچھ افاقہ محسوس ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر نماز ادا فرما چکے تھے, مسلمان سمجھے کہ ابھی بھی شاید آپ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس لیے کچھ پیچھے ہٹنا شروع کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کیا, انہوں نے بھی پیچھے ہٹنا چاہا. فاشار الی الناس نسبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ فرما کر گویا لوگوں کو بتلایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو, ہٹنے کی ضرورت نہیں. یہ روایتوں میں یہاں بخاری شریف کی روایت میں, یہ حضرت انس کی روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے, اور آپ کی مسکراہٹ زہک اور ہنسی میں تبدیل ہوئی. حضرات شراح اس حدیث کی شرح کرنے والے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ مسکرانا اس خوشی میں تھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے گویا وہ منظر دیکھ لیا کہ اپنی پوری زندگی کی جو محنت تھی گویا وہ کام میں آ گئی, اور حضرات مسلمان صحابہ اور مسلمان آپ کے رفیق غار کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں, گویا مسلمانوں کا معاملہ مجتمع ہے. اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اور خوشی کی وجہ سے مسکراہٹ ہوئی اور ہنسے آپ, اور یہ اعتبار سے آخری دیدار بھی تھا, اس لیے کہ عام مسلمان جو ہیں وہ تو اندر حجرے کی تنگی کی وجہ سے جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جا سکتے نہیں تھے. یہ آخری دن تھا, پیر ہی کا دن, جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس طرح تمام مسلمانوں کو اپنا آخری دیدار کرا دیا. بارہ آپ کو اس طرح جو ہے تندرست دیکھ کر مسلمانوں نے جو پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے گویا ان کو بتلایا, تاکید کی کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو. اور وہ ابو بکر یوم ہوں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امامت کر رہے تھے, بہرحال والقصیف آپ نے پھر پردہ ڈال دیا, آپ اندر تشریف نہیں آئے. وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن آخر ذلک اليوم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پیر کا دن تھا, اسی دن کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آخر ذلک اليوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کے سلسلے میں پہلے بھی جو تفصیلات آپ کو بتائی اس میں دو قول نقل کر چکا ہوں. آپ کی وفات کون سے وقت ہوئی, تو ایک قول محمد ابن اسحاق کا ہے, وہ یہ ہے کہ چاشت کے وقت, اور دوسرا جو ہے موسیٰ ابن عقبہ کا ہے, وہ فرماتے ہیں زوال کے وقت. اور عام طور پر حضرات محدثین نے زوال والے وقت کو ترجیح دی ہے. ظاہر ہے زوال والا وقت دن کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے, اس معنی کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن یا آخری حصے میں, یعنی نصف آخر میں, آدھے آخر والے آدھے میں, بچے ہوئے آدھے میں آپ کی وفات. حدثنا حمید بن مسعد البصری قال اخبرنا سلیم بن اخضر عن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم قال كنت مسندة النبی صلى الله عليه وسلم الى صدري او قالت الى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھی اپنے سینے کا یا اپنی گود میں, دونوں باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کی وجہ سے خود پورے طور پر بیٹھ پاتے نہیں تھے, جیسے بیمار آدمی کو جب نقاہت اور کمزوری ہوتی ہے تو بیٹھ نہیں پاتا, بس دوسرے لوگ اس کو سہارا دے کر بٹھلاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرمائیں, اس طرف کا رخ کیے ہوئے, اور آپ کی پشت مبارک یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سینے سے, یہاں گویا آپ کا سر مبارک اور آپ کا چہرہ, اور حضرت عائشہ یوں جھکی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھوڑی, یعنی یہ جو نیچے والا حصہ ہے اور ہنسلی, یہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے پاس ہے. تو گویا اسی لیے روایتوں میں آگے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات میری تھوڑی اور ہنسلی کے درمیان ہوئی, یعنی بوقت وفات آپ کا چہرے انور یہاں تھا, آپ سہارا اس طرح لگائے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھے اپنے سینے سے یا میری گود سے, دونوں باتیں ہیں. آپ گود ہی میں سینے سے آپ کا یہ پشت والا حصہ لگا ہوا تھا. فدا بتستین لے ابو لفی, اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا تقاضا ہوا, آپ نے ایک پیشاب کے لیے برتن منگوایا اور اس میں آپ نے پیشاب فرمایا, اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. بعد میں تھوڑی حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه معه وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني على منكرات الموت أو سقرات الموت. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ آخری موت والی حالت میں تھے, اور آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا, اپنے دست مبارک کو آپ اس پانی میں داخل کر کے وہ پانی لے کر آپ اپنی پیشانی اور چہرے پر لگاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اللہم اعینی علی من کرات الموت او سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما. یہ گویا اس جو شدت کی حالت میں، چونکہ آدمی پر جب اس طرح بے چینی ہوتی ہے تو بے چینی کے موقع پر اس طرح پانی لے کر چہرے پر پیشانی پر لگانے سے ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت گویا آپ یہ بتلاتے تھے، اس طرح آپ کر رہے تھے، اور بوقت وفات یہ اس طرح یہ جو سختی موت کی سختی کے متعلق امت کو عملی طور پر تعلیم دی، جیسے موقع پر آدمی کو بجائے آہو آویلا کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، دوسری چیزوں میں نہیں، دنیا داری میں نہ پڑے. یہ عملی تعلیم بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا مبشر بن اسماعیل عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابیہ عن ابن عمر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وانہم قالت لا اغمط احدا بہون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد کسی کی آسان موت پر مجھے رشک نہیں آتا. یعنی کوئی آسان موت مرے تو میرے لیے کوئی رشک کی چیز نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس جو آدمی کے لیے فکر کی ہو. ویسے وہ اس کی وجہ سے جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ کے مقبول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کے کون ہوگا، یہ مزید درجات کی ترقی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے. یہ چیز قال ابو عیسیٰ سعد تو ابا ذر فقلت له من عبد الرحمن و عبد الرحمن بن العلاء هذا قال هو عبد الرحمن بن العلاء بن الجلال. یہ سند سے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں، اس میں ایک راوی آئے ہیں عبد الرحمن بن العلاء، ان کے متعلق ابو ذر سے پوچھا ہے انہوں نے کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے ان کا تعارف کرایا. حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو معاویہ عن عبد الرحمن بن ابي بكر هو الملائكي عن ابن ابي ملائكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه فی موضع فراشی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کی جگہ کے سلسلے میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے. کسی نے کہا آپ کا جو اصل وطن یعنی مکہ مکرمہ ہے وہاں لے جا کر آپ کو دفن کیا جائے، کسی نے کہا آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر مدفون ہے قرۃ الخلیل وہاں لے جایا جائے، کسی نے کہا کہ عام مسلمانوں کا جو قبرستان ہے جنت البقیع جہاں دفن کیے جاتے تھے مسلمان وہاں دفن کیا جائے. گویا یہ مسئلہ زیر بحث آیا، اس سلسلے میں چرچا ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جو آج تک میں بھولا نہیں ہوں، سننے کے بعد سے برابر مجھے یاد ہے. میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے بھی ایسے پیچیدہ مسائل پیش آئے ہر ایک کا جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ارشادات سن رکھے تھے ان سے انہوں نے ان پیچیدہ مسائل کو حل فرمایا. یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ تھا جس میں آپس میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی جو آج تک بھولا نہیں. کیا سنا؟ ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی روح کو اسی جگہ پر قبضہ فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ کو اس نبی کا دفن ہونا پسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اسی جگہ پر موت عطا فرمائی اور ہر نبی کی روح جس جگہ پر قبضہ کی گئی اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا اس نبی کا وہیں دفن ہونا اللہ کو پسند ہے. اس لیے وہیں روح ان کی قبضہ کی گئی. اس لیے ادفنو ہو فی موضع فراشی. تو آپ کی روح جہاں قبضہ ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں آپ کا بستر تھا وہیں آپ کو دفن کیا جائے. چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا بستر ہٹا کر وہیں قبر جیسا کہ بتلایا گیا ہے تفصیلات کے اندر آپ کی قبر وہاں کھودی گئی. قبر کھودنے والے حضرات صحابہ میں سے ایک تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو صندوقی قبر کھودا کرتے تھے جس کو شق کہا جاتا ہے عربی میں. صندوقی کا مطلب یہ ہے کہ قبر جس طرح جس سائز کی کھودنی ہے لمبی چوڑی اتنی کھود کر نیچے پہنچنے کے بعد اسی جگہ پر اس سے کچھ چھوٹی جس میں آدمی کا جسم آ سکے اس سائز کا دوسرا گویا قبر کے اندر ایک دوسری چھوٹی قبر بنائی جائے اسی سائز کی تو وہ کہلاتی ہے صندوقی قبر پیٹی کی طرح گویا. اور مکہ مکرمہ میں اسی طرح کی قبر بنانے کا دستور تھا اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرح مبشرہ میں سے ہیں مہاجرین میں سے ہیں وہ اسی طرح کی قبر کھودا کرتے تھے. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے ابا ہیں انصاری ہیں وہ بغلی قبر. بغلی قبر کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو جس طرح کھودنا ہے کھودنے کے بعد قبر کی جو دیوار قبلہ والی ہے قبلہ والی دیوار میں نیچے سے اتنا حصہ کھود دیا جائے اسی دیوار کے نیچے وہ اتنا حصہ جس میں میت کو رکھا. جیسے ہمارے یہاں رہا ناندیڑ میں عام طور پر یہی قبر بنائی جاتی ہے اس کو بغلی قبر کہتے ہیں وہ بغل والی دیوار کے اندر اس کو. تو یہ حضرت ابو طلحہ اس طرح کھودا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی بنائی جائے یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا. اور وہی اس وقت تو پھر فیصلہ یہ ہوا اتفاق کی بات کہ جس مجلس میں یہ بات چھڑی گئی اس مجلس میں قبر کھودنے والے یہ دونوں جو حضرات ہیں ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں کے پاس آدمی بھیجو جو پہلے آئے گا وہ اپنا کام کرے گا. چنانچہ بیک وقت دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا اور اتفاق کی بات کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچے اور انہوں نے اپنے انداز پر قبر کھودی. اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دولانا بشق کو لے گئے لینا. لحد یعنی بغلی قبر ہمارے لیے ہے اور صندوقی قبر دوسروں کے لیے. تو یہاں دوسروں سے مراد کوئی غیر مسلم یا کوئی اور قوم مراد نہیں ہے بلکہ یہاں لنا بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اپنی ذات بابرکات کی طرف تھا. گویا آپ نے پہلے سے ہی بتلا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اسی طرح کی قبر کا فیصلہ اور تجویز ہوئی ہے. حدثنا محمد بن بشار وعباس الانبری وسوار بن عبداللہ وغیر واحد قالوا اخبرنا یحیی بن سعید عن سفیان الثوری عن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما مات. یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسا دیا. آگے اس کے بعد والی روایت میں اس بوسے کی تفصیل آ رہی ہے. جیسا کہ پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے. اس صبح کو طبیعت ٹھیک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کی تھی کہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنی فلانی بیوی حبیبہ بنت خارجہ جو عوالی مقام سناح میں قیام پذیر وہاں ہو آؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, وہ وہیں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ کی وفات کے بعد وہاں آدمی بھیجا گیا جو صحابی خبر دینے کے لیے گئے تھے, ان کی روایت آگے آنے والی ہے خود پوری تفصیل کے ساتھ. تو بہرحال وہ آئے ان کی اطلاع پر, وہ اپنے وہاں کیونکہ وہ جگہ دور ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لائے, مسجد نبوی کے باہر اپنا گھوڑا باندھا اور پھر مسجد کے اندر آ کر مسجد کے اندر سے حجرے شریفہ میں نبی عدد جس حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تھا اجازت لے کر وہاں داخل ہوئے. اور جیسا کہ اگلی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے اوپر پیچھے کی طرف لیٹے ہوئے تو پیچھے کی طرف کھڑے ہو کر دونوں مونڈوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسا دیا. تو یہ بوسا حدیث کی شرح کرنے والے علماء فرماتے ہیں یہ برکت حاصل کرنے کے لیے تھا, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الوداعی بوسا تھا. گویا حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال اخبرنا مرحوم بن عبد العزیز العطار عن ابی مران الجونی عن یزید بن بابنوس عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ. حضرت عائشہ, یہ اب یہ تفصیلی روایت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوضا فمہ بین عینیہ, آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی والے حصے پر اپنا منہ رکھا یعنی بوسا دیا. وضا یدیہ علی ساعدیہ, اور دونوں موڈوں کے اوپر بازوؤں کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھ رکھے اور فرمایا وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ, ہائے میرے نبی, ہائے میرے دوست, ہائے میرے جگری دوست. یہ نوحہ کے طور پر نہیں تھا بلکہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیر سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و جنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. پتہ نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے. اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں. زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. ہم تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں رحمت فرما. نیکیوں کے پلڑے کو جھکا لے. دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں, اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ شرق اوسط کے حالات کو اسلام کے لیے خیر اور سربلندی کا ذریعہ بنا. اللہ شیعیت اور رافضیت کے غلبے سے عالم اسلام اور اسلام کی حفاظت فرما. اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما. ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اللہ ہدایت عطا فرما. بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما, جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں, خلافت راشدہ کے نہش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے ہر فرد بشر کو. اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو عام فرما. جو لوگ اے اللہ ان کے قلوب کے اندر عداوت و بغض کے بیج ڈالنا چاہتے ہیں ان کی کوششوں کو ناکام کر دے, ان کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے. اے اللہ تیرے نیک بندے ہمارے اسلاف کرام کے زمانے سے اے اللہ جو سلسلے دینی خدمتوں کے مدارس اسلامیہ, مکاتب قرآنیہ, اے اللہ اور خانقاہوں, مساجد, دعوت و تبلیغ اور اے اللہ دوسرے مختلف سلسلوں کی شکلوں میں چلے آ رہے ہیں, اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما. شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما, اے اللہ ان کو فروغ اور ترقی عطا فرما. یہاں بسنے والے برادران وطن کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, ایمان و اسلام کی دولت سے آراستہ فرما. اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کتائبی فلا تردنا خائبی, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وعلى آله محمد وآله وصحبه اجمعين.